بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اما سلف کے عقیدے کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ بہت معروف اور مشہور ہے اہل علم کے بیچ میں، عقیدہ طحاویہ کے نام سے. تو آج کی نشست میں ہم عقیدہ طحاویہ کے شرح کرتے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم اپنے درس کا آغاز امام ابو جعفر طحاوی کے مختصر سے تعارف سے کرتے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي، اور صحرا مصر کی ایک بستی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے طحاوی لقب سے معروف اور مشہور ہوئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ابو جعفر رحمہ اللہ کی ولادت سن 239 ہجری میں ہوئی، 239 میں، اور جب سن ادراک کو پہنچے تو مصر کی طرف چلے گئے طلب علم کے لیے، یعنی جب سے ہوش سنبھالا اس دن سے طلب علم کے لیے روانہ ہوئے، اور ابتدا میں علم اپنے ماموں سے حاصل کیا. ان کے ماموں ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ المزنی، معروف اپنے زمانے کے معروف عالم تھے، اور افقہ اصحاب الشافعی رحمہ اللہ کے نام سے اور لقب سے معروف تھے. شافعی تھے، مامو شافعی تھے. اب امام ابو جعفر جو بھانجے ہیں تو ابتدائی تعلیم ایک شافعی عالم سے حاصل کی، اور جیسے علم میں ترقی آتی گئی، بلکہ ابتدائی دور میں جب طالب علم کا آغاز تھا تو ان کے ماموں نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی تم کوئی فائدہ مند ہو سکتے ہو. یعنی اس زمانے میں یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ اس بچے میں کون سا فائدہ کب اور کیسے ممکن ہے. بعض بچے ذرا پیچھے ہوتے ہیں، اور عمر کچھ ایسی ہوتی ہے، طلب تو ہوتی ہے لیکن توجہ کبھی کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات سمجھ اور فہم میں کچھ نقص ہوتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. دماغ کی جو شارپنیس ہے یہ سب کی برابر نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو کہ بچپن میں بعض لوگ ذہین ہوتے تھے، بڑے ہو کر ڈل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بچپن میں ڈل ہوتے ہیں، بڑے ہو کر ذہین ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈلنس شارپنیس جو ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتی. اس لیے یاد رکھیں، کسی شخص کو ڈل دیکھے نا کہ زندگی بھر ایسے رہے گا، یا کسی کو ذہین دیکھے نا کہ ہمیشہ ایسا رہے گا. تو ماموں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم تجھے کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا، کوئی فائدہ مند نہیں ہونے والے. یہ ابتدا تھی. امتحان ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، تو مامو بھی مر گئے بعد میں، وہ بڑے معروف اور مشہور عالم بنے. کہتے آج میرے مامو زندہ ہوتے تو آج دیکھ لیتے، اور ان کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے کسی بچے کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کا اپنا بچہ کیوں نہ ہو، اگر تعلیم میں تھوڑا سا کمزور ہے، اس کے مطلب ہے کہ چھوڑ دو اسے، اس کی توجہ ذرا زیادہ دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. امام صاحب کی ابتدا جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، ایک شافعی عالم جب میں شافعی اور حنفی عالم کہوں تو یہ نہ سمجھے کہ جیسے آج کل تقلید ہو رہی ہے ویسے مقلدین تھے یہ لوگ، ہرگز نہیں. تقلید اعمى اندھی تقلید کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا تھا اس زمانے تک. اب اس زمانے کے بعد آہستہ آہستہ جیسے علم سے لوگ دور ہوتے گئے اور جمود آتا گیا، تعصب عام ہوتا گیا، تب یہ تقلید اعمى اندھی تقلید ہے. اس کی میں مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. تو دیکھا کہ بعض مسائل میں ان کے ماموں جو ہیں پریشان ہو جاتے تھے اور چھپکے سے کوئی کتاب دیکھ کے مسئلہ کا حل بتاتے تھے. تو جا کے دیکھا وہ فقہ حنفی کی کتابیں تھیں، کوئی کتاب تھی فقہ حنفی کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں ان سے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے علم ترقی آتے گئے تو پھر جو فقہ حنفی ہے اس میں زیادہ توجہ ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ فقہ حنفی کو اپنانے لگے اور فقہ حنفی میں جو معتبر عالم بن گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑے مقلد تھے امام صاحب کے، جیسا کہ بعض حنفی آج بھی سمجھتے ہیں، رحمک اللہ، جیسا کہ بعض حنفی آج بھی سمجھتے ہیں کہ امام جعفر طحاوی تو حنفی تھے اور مقلد عالم ہیں. دیکھیں خود کیا فرماتے ہیں، ان کی کتاب معانی الاثار، معروف کتاب ہے امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض فتاوی کا انہوں نے بعض فتاوی کی مخالفت کی ہے. اگر مقلد ہو تو مخالفت کرتے؟ مقلد کا کیا معنی ہے؟ قبول قول الغیر من غیر دلیل. غیر کا کیا مطلب؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے اقوال حق نہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کے بعض فتاوی صحیح بعض فتاوی غلط ہیں. تو جو صحیح تھے وہ لے لیے، جو غلط ہے ان کو بیان فرمایا ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے طالب علم کا، کسی عالم کے قول ہمیشہ اٹل فیصلہ نہیں ہوتا، عالم کے قول کو تولا جاتا ہے قرآن اور سنت پر، سلف صالحین کے روشن منہج پہ، کہ سلف صالحین اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. اگر کوئی شخص ان سے مخالفت کرتا ہے، کوئی عالم ہو اور سنی عالم بھی ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، وہ غلطی کا امکان ہے اجتہادی مسائل میں خاص طور پہ. امام ابو حنیفہ سے بھی غلطیاں ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی سے، امام مالک سے، محمد حنبل سے، بڑے امہ سے غلطیاں ہوئی ہیں فقہ میں، فقہی مسائل میں، عقیدے میں نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. تو سنی عالم جو ہے وہ ایک اور دو اجر کے بیچ میں ہوتا ہے، یا تو مکمل ایک اجر یا دگنا اجر، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، سبحان اللہ. یعنی اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مقلد عالم تھے، مجتہد عالم تھے، اور اس کا ثبوت خود اپنی کتابوں میں موجود ہے. اور بلکہ یہ میں بھی عقیدہ طحاویہ کی شرح سے میں جو امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی ہے ان کے مقدمے سے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، جس نے رجوع کرنا ہو تو اس کتاب سے جا کے دیکھ سکتا ہے، عربی میں ہے یہ. اور اس کا دوسرا ثبوت کہ مقلد عالم نہیں تھے، اگرچہ اپنا معروف حنفی عالم ہے اور ان کا لقب طحاوی حنفی ہے، جیسے آج کل کوئی شخص کہتا ہے میں حنفی ہے تو میں مطلب اندھا مقلد ہے، اندھی تقلید عام ہو چکی ہے تعصب کی وجہ سے، جبود کی وجہ سے. تو اس زمانے میں اگر آپ کو حنفی یا شافعی کہتے تھے تو متعصبین میں سے نہیں تھے، جب حق ملا قبول کر لیا، لیکن اپنی نسبت اس فقہ کی طرف کرتے تھے تک پتہ چلے کہ فروع میں یہ کس امام کے قول کو لیتا ہے. جس مسئلے میں اجتہادی مسئلہ ہے اس مسئلے میں واضح کوئی دلیل نہیں ہے اور محض اجتہادی مسئلہ ہے تو کسی امام، یا خود اجتہاد کر مجتہد اپنا فیصلہ کرے، یا کسی معتبر عالم کے قول کو لے لے. جب دلیل نہیں ہے، واضح دلیل نہیں ہے جہاں پہ، تو آپ کسی عالم، معتبر عالم جس کو آپ متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں اور آپ اس کے قول کو حق سمجھتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، اب اس کے قول کو لے لیتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ لیتے ہیں جب بھی حق اس کے خلاف مجھے نظر آیا تو میں حق کو اپنا لوں گا اور امام کے قول کو چھوڑ دوں گا. جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور دیگر علماء سے یہ بات بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے بیان فرمائی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. اور ان علماء کرام نے اسی مسلک کو اپنایا اور امام صاحب اس قول کو مضبوطی سے تھاما، چاہے امام ابو جعفر طحاوی ہو یا ان سے پہلے امام قاضی ابو یوسف ہو یا محمد حسن شیبانی ہو یا امام زفر، جتنے بھی بڑے امام تھے وہ اپنے زمانے کے جو معروف معتبر حنفی علماء ہیں، وہ امام صاحب کے اس قول کو مضبوطی سے تھامتے تو ان کو پتا تھا، کیونکہ وہ حق جانتے تھے کہ جب حق آ گیا تو حق قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق کسی ایک امام کے لیے کی پراپرٹی جاگیر نہیں ہے کہ بس یہی امام ہے جو کچھ کہے گا وہ دین بن جائے گا، ہرگز نہیں. وہ صرف میرے ایک ہی شخصیت پوری دنیا میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. مخلوق میں سے، علماء میں سے، یا کسی بھی دور کے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو. تو امام ابن زولاق کہتے ہیں سمعت ابو الحسن علی بن ابی جعفر الطحاوی یقول، سمعت ابی یقول وذکر فضل ابی عبید وفقه فقال كان يذاكرني في المسائل فاجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول ابي حنيفه فقلت له ايها القاضي او كل ما قاله ابو حنيفه اقول به. ایک مسئلہ آیا امام ابو جعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا. تو والد نے کہا یہ قول ابو حنیفہ کا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا، قاضی نے کہا یہ قول ابو حنیفہ کا تو نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ معروف حنفی عالم تھے. تو انہوں نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے کہ جو کچھ امام ابو حنیفہ فرمائے گا میں بھی وہی کہوں گا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو یہی سوچا کہ آپ مقلد ہیں. انہوں نے کہا تو کیا تقلید تو صرف عصبی متعصب لوگ ہی کرتے ہیں؟ تقلید تو متعصب لوگ ہی کرتے ہیں، اب میں آپ متعصب لگتا ہوں؟ تو قاضی نے کہا او غبی یا بے وقوف انسان، یعنی تقلید، اندھی تقلید جو ہے یا تو متعصب شخص کرے گا یا بے وقوف انسان کر سکتا ہے. اور یہ بات اتنی معروف مشہور مصر میں ہوئی، یعنی لوگ اس کی مثال بیان کیا کرتے تھے کہ جو مقلد ہے اندھی تقلید کرنے والا یا تو متعصب ہے اور یا بے وقوف انسان ہے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ حنفی علماء میں سے، لیکن اندھی تقلید کرنے والے نہیں تھے، حق کو اپنانے والے تھے، اگرچہ ان کے لقب میں حنفی طحاوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. ان کے شیوخ میں تقریباً 300 استاد سے، شیخ سے علم حاصل کیا تقریباً، اور بہت سارا سفر کیا طلب علم کے لیے، اور بہت سارے لوگوں نے علماء میں سے امام جعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کی ہے. امام ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. سبحان الله. امام جعفر الطحاوي ثقته ثبته فقيهته عاقلته جيد عالمته اس جیسے ان کے بعد نہیں دیکھے علماء میں سے. سبحان الله. امام ذهبي اپنی تاریخ میں، تاریخ الكبير میں فرماتے ہیں امام طحاوي رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، محدث، حافظ، معروف شخصیت، ثقہ راوی اور جید عالم تھے. الفاظ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور ان کی تصنیف، بہت زیادہ تصنیف کے مالک تھے، اور ان کا علم ان کی کتابوں میں درج ہے. اور ان تصنیف میں سے ایک یہ تصنیف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، العقیدۃ الطحاویہ، سب سے بہترین تصنیف میں سے ہے. اور اللہ تعالی نے اس عقیدہ کو اتنی قبولیت بخشی ہے سبحان اللہ، کہ پوری دنیا میں عقیدہ پڑھایا جاتا ہے سوائے احناف کے، احناف عقیدہ نہیں پڑھتے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی دوسرے آپ کو ملیں گے اہل حدیث اور سلفی مدارس جو ہیں، وہاں پر آپ کو یہ عقیدہ نظر بھی آئے گا، اس کا اہتمام بھی نظر آئے گا. علماء کی شروحات اور علماء کے اہتمام، جیسے میں ابھی آگے ذکر کروں گا میں آج کے درس میں، کہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ عقیدہ امت میں ہر دور میں ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو محفوظ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ان جید علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ اپنے دین کو محفوظ فرمائے. دین کے اصول، عقیدہ دین کے اصول ہے، اور میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے، یہ تفصیل وہاں پہ بتاؤں گا میں. لیکن یہ دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کئی عقیدے لکھے ہیں دنیا میں، لیکن بہت چند علماء کی کتابیں ہیں، اقوال ہیں جو محفوظ ہیں، جن کا اہتمام کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں چاروں اماموں کو دیکھ لیں آپ، امام صرف چار تو نہیں ہے نا، اس زمانے میں کئی تھے، دسوں بلکہ سینکڑوں تھے. چار کا علم محفوظ ہے، باقی کا محفوظ نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کم جگہ پہ، یعنی اسکیٹرڈ ہے، جمع نہیں ہوا، منتشر مختلف کتابوں میں موجود ہے، مختلف کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ان چار کے علم کو ایک جگہ پہ جمع کرنا تھا، اور امت میں بہت معروف اور مشہور ہوئے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر علماء موجود تھے. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم امام مالک سے بھی حاصل کیا اور امام لیث بن سعد سے بھی حاصل کیا، اور میں نے دیکھا کہ امام لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ قوی عالم تھے. سبحان اللہ، کون جانتے امام لیث بن سعد کون ہے ہم میں سے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہ تو ان کا کوئی فقہ، ان کی بھی اپنی فقہ تھی. دیکھیں فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، اور صرف چار مذاہب میں نہیں، بعض مسائل میں 40 قول ہیں علماء کے، 40 تک بھی فقہی مسئلے میں اقوال ہیں. امام لیث بن سعد کا بھی ایک یعنی فقہی اختلاف ہوا کرتا تھا، جیسے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ان کا علم ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوا. سبحان اللہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض علماء کے علم کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے، اس میں قبولیت اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، اس مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے جو غلطیاں، نہیں، اس کے مطلب ہے کہ یہ علم موجود ہے، محققین علماء آتے رہیں گے، اس علم کی تحقیق کرتے رہیں گے، جو حق اپناتے جائیں گے، جو باطل ہے اس کا، جو غلطی ہے اس کو بیان کر کے اس کا رد کر دیں گے. اور ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، کوئی بھی کتاب آپ کو قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں کوئی غلطی نہ ہو. جو مخلوق نے جو لکھا اس میں غلطی کا امکان تو ہے، تو اس لیے جو مخلوق کی پیداوار کتابیں ہیں، جو مخلوق کی ایجادات ہیں، اس میں تو غلطی کا امکان باقی رہتا ہے. اس کے مطلب جس میں غلطی تو وہ پھر وہ کوئی کتاب وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. تو علماء محققین جو ہے وہ کتاب کو دیکھتے، اس عالم کے اقوال کو دیکھتے، جو حق ہے اسے بیان اپنا لیتے، جو باطل ہے اس کو نشاندہی کرتے، اور اگر وہ سنت جماعت کے علماء میں سے ہے تو بڑے ادب کے ساتھ بیان کرتے، اگر وہ بدع میں سے تو اس کا رد کر دیتے. اور ان کی تصنیفات میں سے معانی الاثار، جس میں دلیل کے ساتھ فقہی مسائل انہوں نے بیان فرمائے ہیں، اور ان مسائل کی بحث بھی بیان کی ہے، اور طالب علم کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ دلیل استدلال کیسے کیا جاتا ہے، مسائل کیسے اخذ کیے جاتے ہیں دلائل سے، اور مشکل الاثار اور دوسرے بہت ساری اچھی تصنیفات ہیں. مشکل الاثار میں نفی التضاد جس میں بیان کیا ہے، اس نصوص میں سے احکام شریعہ کو نکالنا، پھر احکام القرآن ہے، المختصر ہے، شرح الجامع الکبیر ہے، شرح الجامع الصغیر ہے، کتاب الشروط ہے، نوادر الفقہیہ، الرد على ابی عبید والرد على عیسی بن ابان، یہ بدعت ہے، ان کا رد بھی کیا ہے. امام ابو جعفر الطاہر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، 321 میں، ذو القعدہ کا مہینہ تھا، مصر میں وفات ہوئی، اور ان کی جو تدفین ہے وہ قرافہ نامی بستی میں ہوئی. یہ تھے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ. میں عقیدہ الطحاویہ کی شرح ایک خاص طریقے سے کروں گا، اور خاص طریقہ یہ ہے کہ جو معتبر شروحات موجود ہیں، اگرچہ کافی شروحات موجود ہیں اس عظیم عالم کے اس تصنیف عقیدہ طحاویہ کی شروحات، تو اس میں سے میں جو زیادہ معتبر ہے اور محققین علماء نے اس کے زیادہ اہتمام کیا ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی طلب علم کے زمانے میں جب میں نے عقیدہ کا علم کا آغاز کیا تو یہ شروحات جو ہیں مجھے کافی فائدہ مند رہے، اور میں اپنے عقیدہ کے علم کی بنیاد جو ہے یعنی دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ میں نے ان کتابوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا. تو میں نے یہ سوچا جو جیسے مجھے فائدہ ہوا آپ بھائیوں کو حضروں سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, جیسے کل مجھے سمجھ آتا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثابت قدمی عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدے کے مسائل کو سمجھتے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں. عقیدۃ طحاویہ کی شرح جو ہے میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی معروف حنفی عالم ہے, یہ کتاب ہے جسے میں یعنی اپنے اکثر شرح کی بنیاد اس کتاب سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اگرچہ ماشاءاللہ کافی یعنی اس میں وسیع شرح ہے, میں مختصر بیان کروں گا, ان میں سے چند چیزیں جو میں اہم سمجھتا ہوں طالب علم کے وہ بیان کروں گا, کیونکہ ان جو الفاظ ہیں کچھ مشکل الفاظ ہیں, کچھ مشکل مسائل ہیں, تو مبتدی طالب علم کے لیے ان کو ابھی وقت نہیں کہ وہ سمجھیں ان مسائل کو, لیکن جو اہم باتیں ہیں میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. اور میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا, یہ یاد رکھیں, کل کوئی شخص یہ نہ کہے بھائی امام صاحب یہ نہیں کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, لفظی ترجمہ نہیں کروں گا میں, میں معنی جو ہے اس کے مطابق بیان کروں گا, اور انشاءاللہ جو امام صاحب نے معنی بیان کیا اس سے باہر نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ لفظی ترجمہ کروں پھر اس معنی بیان کروں کافی وقت لگ جائے گا, اور یہ ماشاءاللہ کافی لمبا عقیدہ ہے, اسے پوائنٹ 200 کے قریب پوائنٹ ہے تقریباً جو بیان کیے گئے ہیں, تو اگر میں یہاں سے ایک ایک لفظ کو بیان کروں پھر اس کا لفظی ترجمہ کروں پھر معنی بیان کروں تو میرا خیال وقت ضائع ہو جائے گا. جو اہم بات ہے ٹو دا پوائنٹ جیسے کہتے ہیں میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح بن فوزان الفوزان, یہ جو کتاب ہے اس میں شیخ بن باز اور شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات, بڑی پیاری تعلیقات ہیں, اس کتاب کا نام التعلیقات السلفیہ علی العقیدہ الطحاویہ, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی شرح ہے اور شیخ بن باز اور علامہ البانی کی تعلیقات ہیں مختصر سے چند مسائل میں, تو میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا. میں یہ چاہتا تھا بلکہ وجہ یہ ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں ان علماء کے اقوال سے کہ جو میں نے ٹیبل بنایا ہوا تھا عقیدے کے دروس کا, عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ سب سے آخر میں تھا, میں نے یہ چاہا کہ اس طریقے سے میں بیان کروں, لیکن زمانے کے اعتبار سے اور جب ائمہ سلف کا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں زمانے کے اعتبار سے ابھی وقت آیا کہ میں بھی بیان کروں, تو اس لیے میں نے سمجھا اگرچہ وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جائے ہمیں تو ان علماء کی رہنمائی میں ہم اس عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگرچہ دوسرے جو عقیدے میں نے بیان کیے تھے کچھ مختصر سے تھے اور وہ بھی میں نے بعض کتابوں سے ہی میں نے شرح کی تھی اور اکثر جو ہے باتیں وہ میں اپنے علم جو میں نے حاصل کیا تھا علماء سے اس کی بنیاد پہ تھا, چند میں نے کچھ چیزیں تیار کی ہوئی تھیں اس کی بنیاد پہ تھا, لیکن کیونکہ عقیدہ طحاویہ جو ہے یہ اس میں جو مسائل ہیں کافی بڑے مسائل ہیں اور ترتیب میں بھی علماء جو ہیں یہاں بھی اور ویسے بھی یعنی بعد میں آخر میں پڑھاتے, ترتیب یہ ہمیشہ جو میں نے سوچا تھا کہ قواعد اربعہ ہے, اصول ثلاثہ ہے, کتاب التوحید ہے, پھر کشف الشبہات ہے, پھر عقیدہ واسطیہ, پھر عقیدہ طحاویہ, تو اس سیکوینس سے میں جانا چاہتا تھا, لیکن سبحان اللہ قدر رما شاء فعل کہ زمانہ ابھی آ گیا, کیونکہ جو پچھلا عقیدہ ہم نے پڑھا تھا یاد ہے امام ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 316 ہجری میں ہوئی, تو 316 کے بعد 321, تو اس ترتیب سے میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ. اور آج کی نشست میں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان عظیم علماء کا مختصر سا تعارف, میں نے امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کرا دیا, اب جو شراح جنہوں نے شرح کی ہے عقیدہ طحاویہ کی جو نام ابھی میں نے بتائے ہیں, اب ان علماء کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کون. میں مختصر سا تعارف کروں گا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. ان میں سے پہلے نمبر پہ ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام ہے صدر الدین محمد بن علاء الدین علی بن محمد بن ابی العز الحنفی, الدمشقی، ان کی وفات سن، ان کی پیدائش سن 731 ہجری میں ہوئی، ان کی پیدائش سن 731 ہجری 731 میں ہوئی. بچپن سے علم سے محبت تھی اور کافی مہارت حاصل کر چکے بچپن سے ہی، اور خطیب رہے، قاضی بھی رہے، دمشق کے قاضی رہے، پھر مصر کے قاضی رہے، پھر وہاں سے استعفیٰ دیا اور ان کو روکا بھی گیا، قید بھی کیا گیا، نظر بند بھی کیا گیا، پھر دمشق واپس چلے گئے. ابن عماد بتاتے ہیں کہ ان کو نظر بند کرنے کا اور قید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ابن ایبک صوفی تھا، اس نے ایک قصیدہ لکھا، اس قصیدے میں شرکی الفاظ تھے، تو انہیں مختلف علماء کو دکھایا کہ کیسا ہے یہ، اور اس زمانے میں صوفیت عام تھی. میں 8ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، سن 731 8ویں صدی ہجری تھی، تصوف عام تھا اور شرک اور بدعات اور خرافات عام تھے. تو انہوں نے جب وہ دیکھا اور پڑھا تو انہوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بعض باتیں ٹھیک نہیں ہیں جس میں شرک ہے اور بدعات ہیں. تو ان کو کافی غصہ لگا، یعنی جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا کا ذکر تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ گستاخ رسول ہیں. یہ بات عام ہوئی کہ ابن ابی الحنفی وہ گستاخ رسول ہیں. کیوں گستاخ رسول ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حسبی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں لکھا تھا اشفع علی یا رسول اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کرے. تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے شفاعت. اور جب وسیلے کی بات آئی تو انہوں نے کہا صرف وسیلے بھی اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور بہرحال اور بھی باتیں تھیں. تو انہوں نے جب ان چیزوں کا انکار کیا تو ابن ابا کو غصہ آیا، اور اس نے جو گورنر تھا اس کو خط لکھا، بات عام ہوئی علماء میں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسی باتیں کرتا ہے اور یہ گستاخ رسول ہے. پھر ایک خط لکھا گورنر کی طرف سے جو ابن ابی الحنفی کو پہنچا، اس میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ دمشق میں بعض ایسے لوگ ہیں جو ابن حزم کے مذہب کو اپناتے ہیں اور اس کی طرف بلاتے ہیں. ابن حزم کا مذہب جو ہے معروف تھا اس زمانے سے کہ اس میں کچھ تعصب ہے اور کچھ اس میں بعض علماء کے شان میں گستاخی ہے، اور وہ یعنی بعض علماء کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، امام حنیفہ پہ کلام کیا، امام مالک پہ کلام کیا، تو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو ان کو بلایا، دو تین اور بھی تھے اس زمانے میں جیسے کہ القرشی اور ابن الجابی جو ہے، اور ابن الحسبانی ہے ولیا صوفی، تو ان کو بلایا گیا. اور اگر ان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ واقعی گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو کام سے روک دیا جائے گا اور ان کو سزا ضرور ملے گی. اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو، یہ ثابت کہ تہمت تھی، تو پھر ان کو جو ہے جو ان کے ٹائٹل ہے اور جو ان کو کام سونپا گیا تھا وہ اس پہ باقی رہیں گے. اور یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی کہ بعض شافعی حنبلی اور مالکی جو ہیں وہ بدعت ظاہر کرنے والے ہیں اور ابن تیمیہ کے مذہب کو اپنانے والے ہیں. تو دیکھیں ابن حزم ابن تیمیہ کے مذاہب اس زمانے میں برے سمجھے جاتے تھے، اور یہی طریقہ رہا ہے کہ جہاں پہ تصوف کا زور ہوتا ہے تو تصوف کے علاوہ کوئی بھی مذہب جو ہے یا کوئی بھی مسلک جو ہے قبول کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہوتا. ان کو ایک مرتبہ دو تین مرتبہ بلایا گیا اور اس میں انہوں نے اپنے موقف کو اظہار کیا اور اسی پہ وہ ڈٹے رہے. بہرحال تو ان کو قید کر دیا گیا, نظر بند کر دیا گیا, کافی تکلیفیں اٹھانے پڑی. بلکہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو شرح ہے عقیدہ طحاویہ کی, یہ ابن العز حنفی نے نہیں کی, کسی اور نے کی ہے, کیونکہ اس نے یہ کہا ہی نہیں میں نے شرح کی ہے. اس کے جواب اسی مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کتاب کے مقدمے جو میرے ہاتھ میں ہے, جس کی تحقیق علامہ البانی رحمۃ اللہ نے کی ہے, کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. ہاں انہوں نے یہ بات درست ہے کہ چھپایا ہو, اپنا نام نہ دیا ہو, کیونکہ پہلے سے وہ کافی تکلیف میں تھے, پہلے سے وہ نظر بند تھے اور جیل میں تھے, کوڑے کھا چکے تھے. اور بعض اوقات مصنف جو اپنے تصنیف کو لوگوں میں عام تو کرتے رہے کہ اپنا نام ٹائٹل نہیں دیتا اسے فتنے کی وجہ سے, لیکن علماء محققین علماء کے اس پہ اتفاق ہے, یہ عقیدہ جو ہے وہ امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے جیسے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور پر کافی ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی, کس طرح کے سے ان کو بلایا گیا اور کیا سوال کیا گیا, کس طرح کے سے ان کو پھر نظر بند کیا گیا. الغرض امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 792 ہجری میں, 792 ہجری میں ہوئی, رحمہ اللہ رحمت واسعہ. اور یہ جو انکار کیا تھا نا کہ یہ عقیدہ جو ہے ان کی طرف منسوب ہے, لیکن یہ شرح جو ہے عقیدہ طحاویہ کی, یہ کوثری صوفی حنفی جو ہے اس نے انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ کوئی حنفی عالم جو ہے وہ یہ شرح نہیں کر سکتا, تو ہم نہیں مانتے. وہ تو ابن عبد الحنفی کا لقب موجود ہے اس کے نام کے ساتھ, تو ہم نہیں مانتے یہ کسی حنفی نے کیا ہے. تو یہ صرف محض ایک ہٹ درمی ہے کوثری کی, اور معروف متعصب اپنے زمانے کا عالم رہا ہے, اور اس میں یعنی بہت سارے حنفی علماء نے اس کی شرح کی ہے, تقریض کی ہے. اور کیوں نہ کریں, کیونکہ عقیدہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جیسا کہ مؤلف بھی کہتا ہے اور شارح بھی کہتا ہے, دونوں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ صرف میرا نہیں ہے. اپنے عقیدے کی ابتدا وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد حسن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ, ان تینوں معتبر حنفی علماء کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. اگلے عالم امام الشیخ عبد العزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام عبد العزیز بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, ریاض میں پیدا ہوئے, ذوالحجت کی 12 تاریخ کو سن 1330 ہجری میں, 1330 ہجری, اور تندرست تھے, بالکل ٹھیک تھے, عافیت صحت اور عافیت میں تھے. سن 1346 میں, 1346 ہجری میں, ان کی آنکھوں میں کوئی بیماری لگی اور ان کی آنکھیں کمزور ہوئی, اور سن 1350 میں یعنی 20 سال کی عمر میں مکمل نبینا ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, ان کے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے آنکھوں کے نور کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا, لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بصیرت عطا فرمایا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبحان اللہ. بعض جوان پریشان ہو جاتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پاؤں ٹوٹ جاتا ہے, بازو ٹوٹ جاتا ہے, یا کمر پہ چوٹ لگتی ہے, کچھ اپاہج ہو جاتے ہیں, یا آنکھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے یا قوت سماعت میں کمزوری ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہماری دنیا ختم ہو گئی. بس یہی دنیا تھی جو ہم جی چکے, بس اب 20 سال کے بعد اگلی جو دنیا وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اور مایوس ہو جاتے ہیں, بستر پر پڑے ہیں, گھر کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں اور پوری گھرانے کے لیے, وہ خود عذاب میں نہیں ہوتے جتنا کہ ان کے گھر والے عذاب میں ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, بعض ایسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے مثال قائم کر دی ہے ہمت کی اور اللہ تعالی پر بھروسے کی, توکل کی, حسن ون کی اللہ تعالی سے, کہ اللہ تعالی نے اگر ایک چیز چھینی ہے تو اس کا مال تھا, اللہ تعالی جان ہی لے لیتا, اسی کا مال ہے. بہت سے نعمت میں سے ایک نعمت لے لی اللہ تعالی نے, قوت البصر لے لی ہے, ارے باقی تو بہت چیز باقی ہے نا. دیکھیں مثال, دیکھیں ایک شخص آپ کو 1 لاکھ ریال دیتا ہے, آپ نے مانگا بھی نہیں, گفٹ میں, یار یہ 1 لاکھ آپ کا ہے, پھر 10 دن کی بات آتا ہے کہ یار مجھے 10 ریال تو دو, ذرا ٹیکسی کا کرایہ میرے جیب میں نہیں, بھول گیا میں. آپ 10 ریال دیں گے یا 100 ریال دیں گے, اور خوشی سے دیں گے یا ناراض ہو کے دیں گے؟ تو جو ایمان والے لوگ ہوتے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں. تقدیر میں تھا نبی نہ ہو گئے. سن بلوغ سے پہلے حافظ بن چکے تھے, یعنی 15 سال کے پہلے, 15 سال سے پہلے حافظ بن چکے تھے, حافظ قرآن, اور ان کے دل میں شریعت کے علم کی تڑپ تھی. جب نبینا ہو گئے تو یہ تڑپ اور بڑھ گئی, یہ نہیں کہ بس میری ایک خواہش تھی میں پوری کروں, اب تو نبینا بن گئے میرے دروازے بند ہو گئے سارے. مشکلات تو تھے, اب ایک نبینا شخص مسجد میں جا کے حلق میں بیٹھنا, کون اس کو لے کے جائے گا؟ اور ان کے شاگرد جو ہیں, جو قریبی شاگرد ہیں, وہ بتایا کرتے تھے کہ امام صاحب کہتے تھے, جو باتیں معروف تھی ان کے تعلق سے, کہ جب مکمل نبینا ہوئے تو ان کی والدہ کافی پریشان تھی, تو انہوں نے کہا ان کے بھائیوں کو اس کو مسجد میں لے جاؤ, اور جو حلقہ ہے تعلیم کا اس میں لے جاؤ. تو بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے, کون لے کے جائے گا؟ یعنی ایک بوجھ سمجھ کے, جیسے کہ عام لڑکے کرتے ہیں گھر میں, کون اس کو لے کے جائے گا؟ بڑا بڑی مشکل سے ایک بھائی لے کے گیا, بہت سمجھ کر, کافی پریشان ہو کر. کہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے علم سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے استفادہ حاصل کیا, جب نماز پڑھ کے اٹھتے نا, ایک قدم آگے بڑھاتے تو 100 طالب علم آگے بڑھتا, اور یہ شرف سمجھتے کہ ہم شیخ صاحب ہاتھ پکڑ کے ایک گاڑی تک لے کے جائیں, اور پوری فیملی میں, بمباز فیملی, معروف فیملی ہے بمباز فیملی, اس نابینا انسان کی وجہ سے پوری فیملی معروف اور مشہور ہے پوری دنیا میں. تو میرے بھائی کسی کو حقارت نظر سے نہ دیکھو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سبحان اللہ, حافظہ بہت تیز تھا شیخ صاحب کا, اور بہت جلدی مسئلے کو پڑھ لیتے اور یاد کر لیتے. آنکھوں کا نور تو نہیں تھا لیکن دل میں بصیرت کا نور تھا, اور اللہ تعالی نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمایا, اور قوت سماعت ماشاءاللہ اتنی تیز تھی کہ ایک مرتبہ سن لیتے بات کو, یہ 2 مرتبہ, زیادہ نہیں سنتے. سن 1357 میں قاضی بنے, طلب علم بھی جاری رہا, درس و تدریس دن رات مسلسل جاری رہا, منطقۃ الخرج میں, معہد علمی میں مدرس رہے. سن 1381 میں پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں نائب رئیس تھے. سن 1381 میں نائب رئیس تھے مدینہ طیبہ میں جامعہ اسلامیہ میں, وہ سن 1390 میں رئیس تھے جامعہ اسلامیہ کے, اور 1395 میں مرسوم الملکی یعنی کنگ کی طرف سے ان کو یہ عہدہ ملا کہ الرئیس العام لادارات البحوث العلم والافتاء والدعوه والارشاد کے رئیس بنے. وہ سن 1414 میں سعودی عرب کے مفتی عام بنے, بلکہ پوری امت اسلامیہ کے معروف اور مشہور مفتی بنے سن 1414 ہجری میں. علوم کے اعتبار سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ کے علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, ماشاءاللہ آپ ان کے مجموع فتاوی دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ عقیدہ کے مسائل دیکھ وہاں پہ آپ کو ملیں گے. آپ معاملات میں سے جو فقہی مسائل ہیں ان میں آپ دیکھیں وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے ماشاءاللہ دلیل کے ساتھ. ایک جو پیاری بات مجھے نظر آئی ہے, اب لجنہ دائمہ کے فتاوی دیکھ لیں یا شیخ ابن باز کے جو اپنے الگ سے فتاوی وہ دیکھ لیں, جب بھی کوئی سائل سوال کرتا ہے, جو خوبصورت بات میں نے دیکھی ہے, ہر جواب میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم آپ کو کسی عالم کا نام ملے گا, اور پھر سلف صالحین کے کوٹنگز آپ کو ملے گی سبحان اللہ. یعنی اپنی بات کم اور اللہ تعالی کا فرمان, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور پھر سلف نے کیسے سمجھا ہے. اگرچہ یہ معروف بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حنبلی ہیں, اگر حنبلی سے اعتبار سے جیسا کہ امام ابو جعفر طحاوی حنفی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اندھی تقلید کرنے والے تو بالکل غلط ہے, کیونکہ بہت سارے مسائل میں انہوں نے فقہ حنبلی کی بھی مخالفت کی ہے, اور یہی طریقہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابن عبد حنفی کی بات کی ہے, ابو جعفر طحاوی کی بات کی ہے, اور یہ طریقہ جو ہے, اگرچہ کوئی عالم اپنے آپ کو حنفی یا شافعی لقب دیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندھی تقلید کرنے والے, اس کا مطلب یہ ہے کہ, بلکہ امام صاحب خود فرماتے ہیں, امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ جو قریبی وہ کہتے ہیں, جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر احمد حنبل کا قول کو لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس جو آپشن, یا تو میں فتویٰ دیتا, یا ایک فتویٰ جو معتبر عالم کا پہلے موجود ہے میں اس کا فتویٰ لے لیتا, اور قرآن سنت کی روشنی میں جو قریب ترین فتاوی محمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, وہ بھی قرآن سنت کی روشنی میں, یعنی کہ بس کسی عالم کا قول کو لے لیں جو مجھے پسند ہے, آپ اپنا لے لیں میں اپنا لے لیتا, ایسا نہیں ہوتا. جو متقی پرہیزگار لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے, تو وہ قول لیتے ہیں علماء کے جو اجتہادی مسائل میں ہوتے ہیں جو حق سے زیادہ قریب ہوں. اسے کہتے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں, جو اس روشنی کے اندر ہو, معروف ہو, مطابق ہو تو لیتے ہیں, جو دور ہو تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ ٹھیک ہے, بعض مسائل میں انہوں نے امام حنیفہ کے اقوال کو بھی لیا ہے, امام مالک کے اقوال کو بھی لیا ہے, لیکن معروف ہو حنبلی, حنبلی عالم ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے ہزاروں طلاب علم, باقی لاکھوں نے استفادہ کیا ہے. آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں, ورنہ آج سے 20 سال پہلے تک بھی, یعنی شیخ ابراہیم محمید حفظہ اللہ جو میرے استاد ہیں, شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں جب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ طائف میں آتے چھٹیوں میں, اور پتہ ہے چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو جو ان کا ادارہ ہے سب ادارے بند ہو, چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا, تو یہ جو ادارہ ہے نا الافتاء کا اور دعوت ارشاد کا, یہ منتقل ہو جاتا ہے پورا طائف میں. اور طائف جیسے آپ جانتے ہیں ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے, یعنی گرمیوں میں تقریباً جگہ ٹھنڈی رہتی ہے, تو ان کا پورا آفس جو ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے, وہاں پہ فتاوی وغیرہ آفس سارے علماء وہاں پہ ہوتے ہیں. تو شیخ ابراہیم محمد مدینہ سے طائف جاتے ہیں, دیگر چند طلاب علم جدہ سے, مکہ سے, مدینہ سے جو قریباً چلے جاتے ہیں. شیخ ابراہیم فرماتے ہیں کہ شیخ ابن باز کی وفات سے چند مہینے پہلے تک بھی جب طائف میں ہوتے ہم, تو ہماری تعداد 25 سے زیادہ نہ ہوتی طلاب علم کی. یہ سب یوں کہتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ جدہ اور مکہ اور طائف میں اور مدینہ میں بہت سارے علماء اب پیدا ہو گئے ہیں جن کو طالب علم کی ضرورت ہی نہ رہی. سبحان اللہ. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بسوں تک بھی گئے ہیں درس دینے کے لیے, اور ان کے یعنی بعض شاگرد کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ جب سفر میں ہم جاتے تھے, بعض وقت گاڑی کا سفر بھی ہوتا تھا, لمبا سفر ہوتا تھا, تو شیخ صاحب صلاۃ اللیل کبھی نہیں چھوڑتے تھے. صلاۃ اللیل کہتے, ایک دفعہ ہم کافی تھکے, رات کو تقریباً 1 بجے پہنچے, ہم نے کہا سو گئے, تو تقریباً ہم نے دیکھا کہ فجر کی اذان سے پہلے شیخ صاحب آئے, اٹھے اور ہم سب کو جگایا. سبحان اللہ, تھکے ہوئے وہ بھی تھے, کوئی الارم نہیں ہے, کوئی الارم لگے گا, ہمارے الارم 10 دفعہ بجتے, مشکل سے اٹھتے ہم لوگ, بند کر کے پھر وہ بجتا بےچارا, اس کو سنوز پہ لگا دیتے ہیں یار, اس کے ایسے کی تیسے کر دیتے ہیں بےچارا, الارم چیخ چیخ کے پریشان ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ دیکھیں جن کے دل میں ایمان ہو, تقویٰ ہو, وہ وقت پر ہی ان کو جاگے. یہ بھی اللہ تعالی کرامات میں سے کرامات ہے. سبحان اللہ, جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے صرف اللہ کے لیے تو آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں کہ اذان کے وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, گہری نیند میں ہیں لیکن اذان کے وقت آنکھیں کھل گئی. جو ہی مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ایئر کنڈیشن چل رہا ہے, مشکل سے آواز اذان کی آتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے اذان میں. سبحان اللہ, تو کہتے ہیں اس رات ہمیں بھی اٹھایا اور ہم مسجد میں گیا کہ نماز پڑھے. سبحان اللہ. بہرحال شیخ صاحب نے زندگی ساری دروس اور تدریس میں گزاری. فجر کے بعد شیخ صاحب کے درس ہوتے تھے, ظہر کے بعد پھر آرام کرتے تھے, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, ہر نماز کے بعد دروس ہوتے تھے. اور عقیدے کے مسائل, احادیث کی کتابیں اور ان کی تعلیقات اور مختصر سی شروح بڑی پیاری ہیں. ہزاروں لیکچرز دیے, ہزاروں کی تعداد میں ریکارڈنگ بھی ہیں, الحمدللہ موجود ہیں. اور ان کی جو تصنیفات ہیں وہ بھی کافی پیاری ہیں. ان میں سے الفائد الجلیہ ہیں, تحقیق والاضاح ہے, التحذیر من البدع ہے جو معروف ہے, العقیدۃ الصحیحہ ہے, وجوب العمل بسنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, الدعوۃ الى اللہ ہے, وجوب تحکیم الشرع ہے, حکم السفور والحجاب ونکاح الشغار, نقد القوم العربیہ وغیرہ, بہت سارے اور بھی اس طریقے سے ان کی تصنیفات ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سن 1420 ہجری میں وفات پاتے ہیں, رحمہ اللہ رحمت واسعہ. ان کی عمر تقریباً 90 کے قریب تھی, 90 سے ایک یا دو سال کم ہوگی تقریباً. سبحان اللہ. اگلے امام جن کا میں مختصر سا تعارف کروں گا, اس سے پہلے بھی میں تعارف کر چکا ہوں ان کا, کب کیا جانتے ہیں؟ الشیخ الامام محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن مختصر سے میں نے بیوگرافی بیان کی تھی, التصفیہ والتربیہ, بارک اللہ فیک. تصفیہ والتربیہ کے دروس میں میں نے ان کو تعارف کیا تھا, جس نے مزید دیکھنا ہے تو وہاں سے سن لیں. اور میں اس وقت مختصر تعارف کروں گا. ان کا نام اور نسب شیخ محمد ناصر الدین بن نوح بن آدم بن نجاتی الالبانی, محدث الامہ وفقیہ, معروف محدث معروف. سبحان اللہ. ان کی پیدائش سن 1332 ہجری میں ہوئی, یعنی 1914 عیسوی میں. شیخ بن باز سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں؟ شیخ بن باز جو ہیں 1330 ہجری میں پیدا ہوئے, علامہ البانی سن 1332 ہجری میں, دو سال چھوٹے ہیں, بارک اللہ. اور ان کی پیدائش اشقودرہ میں ہوئی, اور اشقودرہ جو ہے وہ البانیہ کی کیپٹل تھا اس وقت. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ البانی تھے, گورے تھے, جسے ہم کہتے ہیں گورے. البانیہ جو جانتے یورپ میں ہے, یوروپین تھے, عربی نہیں آتی تھی, اپنی زبان بولتے تھے, لیکن مسلمان گھرانہ تھا. اگرچہ ان کے گھر میں بھی حنفیت عام تھی, حنفی تھے. سبحان اللہ, ان کے والد بھی حنفی تھے. اور ہجرت کی ان کے والد نے اشقودرہ کو چھوڑا جب البانیہ کے حالات بہت بگڑے, مسلمانوں پر عذاب اور ستم ڈھائے گئے, تو ہجرت کی وہاں سے, اور سوچا کہاں جاؤں, تو دمشق کی طرف رخ کیا. ان کے والد صاحب اپنی فیملی کو لے کے, اپنے گھرانے کو لے کے دمشق چلے گئے. دمشق میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہے, ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے لی, فقہ حنفی سے آغاز کیا. بعض مسائل کو ٹھیک نہیں لگتے تھے, جیسے علم ترقی ہوتی گئی آہستہ آہستہ ان مسائل کو سمجھ کر, دیکھ کر, دلائل کی روشنی میں آہستہ آہستہ ان کو رد کرتے گئے. اور اکثر وقت جو ہے وہ مکتبہ واحریہ میں گزارتے تھے, دن میں کئی گھنٹے, اور روزگار کے لیے گھڑی ساز تھے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں عالم بن رہا ہوں, میرا والد ہے, گھر والے ہیں, جو مجھے کھلائیں گے پلائیں گے, نہیں. طالب ہمیشہ ہمت والا ہوتا ہے, خوددار ہوتا ہے, جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا تو ہوتا ہے، لینے والا کم ہوتا ہے. یاد رکھیں، یعنی کہ ہم طالب علم ہیں تو پھر ہم دوسرے میں بوجھ بنے، نہیں، طالب علم اپنی جگہ پہ ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہوا، اسی رمضان میں ظہر کی نماز کے بعد میں باہر نکلا تو ایک جوان تھا، شاید انڈونیشین تھا یا فلپائن کی اس جگہ سے تھا، تو میں باہر کو میرے پیچھے آیا، سلام کیا، اور ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا، لکھا ہوا تھا جامع اظہر کا کچھ لکھا تھا، اسٹوڈنٹ کارڈ تھا، وہ کچھ مانگ رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ طالب علم ہیں، اب مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ بڑی آپ یعنی اب یہ نور حاصل کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو بھیک کا بزنس بنایا ہوا ہے. اس لیے میں نے اس کو کہا، پچھلے سال بھی آیا تھا میرے پاس، مجھے یاد تھا. یعنی یہ لوگ بڑے عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس علم کی قدر ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں علوم شرعیہ کی، دینی تعلیم کی قدر نہیں ہے، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہمارے معاشرے کو دیکھیں، حافظ قرآن کون بچہ بنتا ہے؟ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتا ہے، جس کو ڈل کہتے ہیں، یہ ڈل ہے یا اپاہج ہے یا عقل کمزور ہے یا یہ بچہ شارپ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے یعنی اخراجات برداشت نہیں کرتے، کو فقیر گھرانے بھی ہیں، لیکن عام جو جن کی یعنی جو پیسے والے لوگ بھی ہیں، تو ایسے بچوں کو کہتے ہیں یار حافظ بنے گا پر روزی روٹی کما لے گا. میں خود سنا ہے، حافظ بنے گا روزی روٹی کما لے گا، تو بچہ بچپن سے اس کے ذہن میں میں نے حافظ بننا تاکہ میں روزی روٹی کماؤں. عجب بات ہے واللہ، کہ اللہ کی کلام اس لیے ہے کہ روزی روٹی کمانے کے لیے. وہ پھر حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی، کوئی معنی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، حافظ تو بن گیا طوطے کی طرح، طوطے کو قرآن پڑھا لو یا چند لفظ سکھا دو وہ کہتا رہے گا. جب میں پاکستان گیا تھا پہلی مرتبہ، تو میں نے بڑے عجیب و غریب ایک نظارے دیکھے واللہ. میڈیکل کے جو میں پاکستان گیا تھا، یعنی تقریباً 1987 میں گیا تھا میں، 1987 میں، تو مسجد میں داخل ہوا، بڑے عجیب بچے بھی، کوئی ادھر پڑھا ہے، کوئی چاپائے کے نیچے پڑھا ہے، کوئی جو امام صاحب جو حافظ صاحب ہیں، یعنی وہ سال اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور روٹی جو ہے روٹی کو تھوڑا سالن ڈال کے بچوں کے دے رہے ہیں، اتنی چھوٹی اتنی یعنی چوتھائی روٹی جو ہے، اور اس پہ سالن ڈال کے دے رہے، وہ بچہ کو اسے ہاتھ کے کھینچ رہے، اس کے ہاتھ کے کھینچ رہے. درائیں دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ہاتھ میں ٹوکری ہے اور اس میں روٹی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا برتن پیالہ ہے، اس میں تھوڑی سی دال ہے، تھوڑی سی سبزی ہے، تھوڑے سے پتہ نہیں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ بھی مسجد سے آئے ہیں. تو میں یعنی کہ مسجد سے تو پھر کیا کرنا ہے، خیریت تو ہے، کچھ دیں. پھر میں گھر جا کے پوچھے کیا کہتے، بیٹا یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پریشان نہ ہو، یہاں پر مسجد والے ایسے کھاتے بےچارے لوگ ہیں، یعنی مسجد کے نام پہ بھیک مانگنے والے. ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ خود غرض ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ طریقہ بھائی، اس مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے، اس میں سے کیوں نہیں کھانا کھلاتا؟ کتنے اسٹوڈنٹ اس کے پاس، پانچ ہیں، دس ہیں، تھوڑا کھا لیں، صرف سونے کا کام ہے، نماز پڑھانے کا کام ہے، بھائی مزدوری کریں، کچھ کریں، کیا جاتا ہے؟ لیکن ہمت ہوئے خود، کب تک یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اس طریقے سے پھیلاتے رہیں گے؟ اور پھر اس نے بڑھے ہوئے کرنا کیا ہے؟ جسے روزی روٹی کمانے کے لیے قرآن کا حفظ کیا ہے، برکت ہوگی اس کی زندگی میں، یا اس نے کوئی خیر کا کام کرنے آگے جا کے؟ اس لیے کرپشن، بد فعلیاں عام ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے، ہم سب پہ رحم کرے واللہ. یعنی بہت دکھ ہوتا ہے اسی بات کرنے کے، حجروں میں اور مساجد میں، اللہ کے گھروں میں یہ بد فعلیاں کے پھر قصے ہم سنتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال، تو امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی لغت کو سیکھا، طلب علم کے لیے کافی وقت، یعنی دن میں صرف اتنی وقت اپنی دکان میں لگاتے جتنی کہ آج کا خرچ وہ حاصل کر لیتے. جب آج کے خرچ دیکھ لیتے، آج کی روٹی سبزی دال وغیرہ اور موغی وغیرہ کے پیسے بن گئے ہیں، دکان بند کر لیتے اور سیدھے مکتبے میں چلے جاتے. مکتبے میں زیادہ تر جاتے جاتے مکتبے والے پریشان ہو گئے، بھائی یہ بندہ اتنی گھنٹے بیٹھتا ہے، اس چھوٹا سا ایک کمرہ دے دیا، وہ کمرہ بالکل بند تھا، خراب تھا، اس کو صفائی کی انہوں نے، پھر وہاں پہ بیٹھا، پھر آہستہ آہستہ کتابیں دیکھنا، ان کو کافی فائدہ بھی ہوتا کتاب کو کہ تحقیق کرنا. تو مکتبہ انہیں کی وجہ سے بہت معروف و مشہور ہوا. عام سا مکتبہ تھا معروف، شاید صرف دمشق معروف ہوگا، دنیا میں تو معروف نہیں تھا، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے آج وہ مکتبہ بہت معروف و مشہور ہے، کہ وہ جگہ ہے جہاں پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے. ایک بزرگ سفید داڑھی اور سائیکل پہ آتے جاتے تھے، سبحان اللہ. جب سڑکوں پہ پر گاڑیاں مرسڈیز وغیرہ جاتے رہے تو اس کے ساتھ ایک امت کا محدث جو ہے وہ سائیکل پہ آتا جاتا تھا. جب پیسے خود اکٹھے کر کے مشکل سے کوئی گاڑی خریدنے کی عام ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی آخر میں سیکنڈ ہینڈ, پھر وہ گاڑی پہ آتے جاتے تھے, ورنہ اکثر زندگی انہوں نے اپنی سائیکل پہ گزاری. اور پھر ان کے جو دروس و تدریس کا سلسلہ تھا کہ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی خاص مجلس تھی روزانہ اور ایک ہفتے وار بھی ہوتی تھی, تو روزانہ اکثر وقت مکتبے میں گزارتے اور کچھ دروس کے لیے جو ان سے سوال پوچھتے وہ روزانہ ہوتا تھا. کہ جو خاص دروس ہوتے وہ ہفتے وار دروس تھے شیخ صاحب کے, جن کی ریکارڈنگ بھی آپ دیکھتے ہیں ہزاروں, سلسلہ نور الہدیٰ کے نام سے معروف اور مشہور ہے, نیٹ میں بھی ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں, اور ویسے کیسٹوں میں اور سیریز میں بھی معروف ہیں, موجود ہیں, کافی معروف اور مشہور ہیں, جن میں قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے فتاوی دیے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس جس میں انہوں نے بعض کتابوں کی شرح کی ہے ان میں سے روضۃ الندیہ ہے, منہاج الاسلام فی الحکم ہے, اصول الفقہ ہے, مصطلح التاریخ ہے, فقہ السنہ ہے, الحلال والحرام, الترغیب والترہیب, فتح المجید شرح کتاب التوحید, الباعث الحثيث الشرح اختصار الحديث, رياض الصالحين, الإمام في أحاديث الأحكام, الأدب المفرد, إقضاء الصراط المستقيم, ابن تيمية رحمة الله عليه كي إنك زادها اهتمام كيا. پھر ان کی تصنیف میں سے جو معروف ہیں سلسلة الحديث الصحيحة, سلسلة الحديث الضعيف والموضوع, إرواء الغليل, آداب الزفاف, أحكام الجنائز, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, سلامة الله وبركاته, تمام المنة, التوسع أنواع وأحكام حجة النبي صلى الله عليه وسلم, صحيح الجامع الصغير وزيادته, ضعيف الجامع الصغير وزيادته, اور ان کے علاوہ بہت ساری تصنیفات ہیں جو معروف ہیں ان کو میں نے ذکر کیا ہے. اور سلسلہ احادیث الصحیحہ والضعیفہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے, جسے آج بہت سارے پوری دنیا میں جو طالب علم ہیں استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سنن کی جو تحقیق انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری تحقیق کی ہے, سنن ابو داؤد ہیں, سنن ابن ماجہ ہیں, سنن جامع الترمذی ہے, اور سنن نسائی ہیں, بڑی پیاری تحقیق کی ہے. آپ جب کتاب اٹھا کے کھولتے ہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا, سند تو پوری ہے اب تو ہمیں پتہ نہیں صحیح یا ضعیف ہے, تو سرخ رنگ میں جو ابھی موجود ہے کہ صحیح ضعیف موضوع, تو سینے میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے کہ اب اس حدیث کا حکم ہی ہمیں پتہ چل گیا ہے سبحان اللہ. تو یہ بھی کتابیں موجود ہیں الحمدللہ, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کارناموں میں سے کرنا والا, ان کو ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے, اور طالب علم میں ہمیں مزید چاہت ہمارے دل میں پیدا کرے, اور ہم ظاہر وہ تو نہیں بن سکتے جو یہ ہیں, لیکن اگر اللہ تعالی ہمارے لیے وہ راستہ جو ان کے لیے آسان فرما ہمارے لیے آسان فرما دے, اور ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں ان کے علم سے کچھ فائدہ اٹھا لیں, تو اللہ تعالی کے لیے بہت یعنی خیر ہوگا ہمارے لیے, اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہوگا ہمارے لیے. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہفتے کے دن عصر کا وقت تھا, 23 جماد الاخر سن 1420 ہجری میں ہوئی, 2 اکتوبر سن 1999 میں. شیخ بن باز کی وفات سن 27 محرم 1420 میں ہوئی, اور تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد اسی سال میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ دو امت کے ایک ہی زمانے کے معتبر اور عظیم علماء کی وفات ہوئی, 23 جماد الاخر سن 1420 ہجری میں علامہ الباقر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. ان کے بعد الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان ان کا نسب شیخ صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان ہیں, قبیلہ دواسر میں سے ہیں. ان کی ولادت سن 1354 ہجری میں ہوئی, 1354 میں. والد صاحب کی وفات بچپن میں ہو گئی, اور قرآن مجید کی تعلیم شروع سے ہی جب سے ہوش سنبھالا حاصل کرنا شروع کی. لکھنا اور پڑھنا جو ہے انہوں نے امام مسجد جو جس جگہ پہ وہ رہتے تھے شماسیہ میں اپنے قبیلے میں, اور وہاں پر کوئی مدرسہ نہیں تھا, سبحان, کوئی اسکول نہیں تھا اس بستی میں, کوئی اسکول نہیں تھا. تو جو امام مسجد تھے ان کے پاس بچے جاتے اور پڑھتے, صرف پڑھنا لکھنا سیکھنے کے لیے. ذرا میرے باتوں پہ غور کرنا, ذرا دیکھنا آج ہم کتنی پریشان ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے. آج بہت سارے اسکول ہمیں پریشان, ہم پریشان ہیں کہاں پر داخلہ کریں, بچوں کو کہاں داخل کریں. اس زمانے میں کوئی اسکول نہیں تھا, لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے لوگ. تو پڑھیں لکھنا ابتدا کی, اور جب گورنمنٹ اسکول سب سے پہلا اس وقت میں قائم ہوا سن 1369 ہجری میں, 1369 میں, کتنی عمر تھی, 54 سے 69 تک 15 سال تقریبا. اس وقت اسکول میں داخلہ لیا, اور ابتدائی اسکول جو ہے بریدا میں, 2 سال میں ماشاءاللہ اتنے تعلیم کو انہوں نے پاس کیا. سن 1371 میں اس اسکول سے فارغ ہوئے, ابتدائی اسکول سے. عام طور پہ 6 سال ابتدائی تعلیم میں لگتے ہیں, کیونکہ مسجد میں پڑھتے رہے اور پھر لکھنا اور پڑھنا انہوں نے سیکھ لیا, تو 15 سال کی عمر میں, یعنی 2 سالوں میں ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے مکمل کی. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ضرورت ہے میرے اپنے بچوں کو پڑھانے کی, اور انہوں نے جب ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو بچوں پڑھانا شروع کر دیا اسی مدرسے میں, سبحان اللہ. لیکن دل میں تڑک باقی تھی کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں, شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. معہد علمی بریدا میں جب اس کا افتتاح ہوا, اس وقت نہیں تھا, 2 سال کے بعد سن 1373 ہجری میں, تو پھر انہوں نے وہاں پر داخلہ لیا اور 4 سال کا کورس کیا. سن 1377 میں وہاں سے خارج ہوئے اور پھر ریاض کی طرف گئے کلیت الشریعہ میں, اور وہاں سے سن 1381 میں فارغ ہوئے, اور پھر ماسٹر کیا فقہ میں اور پی ایچ ڈی بھی فقہ میں کی. اب دیکھیں کہ بچہ جو ہے 15 سال کی عمر تک کسی اسکول کا رخ نہیں دیکھا, اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا 15 سال کی عمر تک, سبحان اللہ, اور پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. ایسی یونیورسٹی سے جہاں پر لاکھوں لوگ تمنا کرتے کہ وہاں پہ داخلے کی, سبحان اللہ. شیخ صاحب حفظہ اللہ آج بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے, اور ان کو ہمیں جو ہم نے سیکھا اور سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے. ان کا اکثر وقت آج بھی اسی دروس تدریس میں گزرتا ہے, سبحان اللہ. حیات کبار علماء کی عضویت ان کو ملی ہے جمع الفقہ مکہ میں, جو رابطہ اسلامی کا جو ایک برانچ ہے وہاں پر بھی وہ ممبر ہیں. لجنہ دائمہ بحث علمی والافتاء میں بھی وہ کافی عرصہ رہے. جامع امیر متعب بن عبد العزیز جو ہیں وہاں پر خطیب ہیں, مدرس ہیں. دور علی الدرب جو پروگرام آتا ہے ریڈیو میں, درج القرآن میں, وہاں پر بھی ان کے بہت سارے فتاوا اور دروس بیان کیے جاتے ہیں. ان کے استادوں میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبداللہ بن حمید اور شیخ محمد الامین الشنقیطی جو اضواء البیان والے ہیں, ایک تو ان کا بیٹا موجود ہے جو ان کے والد تھے, وہ معروف معتبر عالم تھے. شیخ عبد الرزاق عفیفی اور دیگر علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا. ان کی تصنیفات بہت ہیں, ان میں سے شرح العقیدہ الواسطیہ, احکام الاطناف فی الشریعہ, اور یہ ان کے جو تھیسس تھا پی ایچ ڈی میں احکام الاطناف فی الشریعہ الاسلامیہ, اور ماسٹر میں جو تھا وہ تھا التحقیقات المرضیہ فی المباحث الفرضیہ, جو میراث کے مسائل ہیں انہوں نے ماسٹر کیا. البیان فی ما اخطأ فی بعض الکتاب, مجموع محاضرات العقیدہ والدعوہ, خطب منبریہ، خطبوں کے ایک مجمع ان کے تقریباً چار جلدوں میں موجود ہیں، من اعلام المجددین فی الاسلام، رسائل فی مواضع، مختلف رسائل ہیں مختلف موضوعات پر، مجموع الفتاوى فی العقیدہ والفقہ، اور شرح کتاب التوحید جو اب ثانوی اسکولوں میں، سیکنڈری اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ، اور ملخص الفقہ جو معروف کتابوں میں سے ہے، بڑی اچھی کتاب، مجھے بھی بہت فائدہ ہوا فقہ کا علم حاصل کرتے ہوئے، ملخص الفقہ کے نام سے بڑی پیاری، جو جلدوں میں بھی ہے، ایک بڑی جلد میں بھی ہے، یہ دو دفعہ مختلف دفعہ پرنٹ ہوئی ہے، لیکن ایک جلد میں بھی ہے اور پھر پرنٹ ہوئی دو جلدوں میں، انہوں نے فقہ کے جو مسائل ہیں بڑے پیارے انداز میں قرآن سنت کی روشنی بیان فرمائے ہیں. اتحاف اہل ایمان بدروس شہر رمضان، بیان رفع الحاج والمعتمر، اور اسی طریقے سے ایک تو شرح کتاب التوحید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو کتاب التوحید انہوں نے خود تصنیف کی ہے، وہ اب سیکنڈ اسکول میں پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ کتاب التوحید تو پہلے سے پڑھی جا رہی ہے محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، جو متوسطہ ہے مڈل اسکول میں کتاب التوحید جو ہے وہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی. اب اس کے بعد میں جو سیکنڈری اسکول میں تھی وہ کتاب التوحید پڑھاتے تھے محمد قطب کی، تو جب پتہ چلا کیونکہ منہج ٹھیک نہیں ہے، کافی بگاڑے منہج میں، تو انہوں نے اب پچھلے دو سالوں سے تقریباً جو ہے جو سیکنڈری اسکول ہے ان میں جو کتاب التوحید وہ صالح الفزان فزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ شیخ صاحب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی عمر جو ہے اپنی فرما برداری میں لمبی فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان علماء سے ہم استفادہ حاصل کریں، ان کے علم سے اور ان کے ادب سے، ان کے سمت سے. شیخ صاحب سے آخری ملاقات میری ہوئی تقریباً رجب کے مہینے میں، شیخ صاحب سے ملا اور مجھے کافی سعادت ہوئی کہ شیخ صاحب نے بڑی پیارے کچھ باتیں فرمائی، کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ ایسی باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. عقیدہ کے علم کی، عقیدہ کے علم کی اہمیت کے تعلق سے وقت کافی گزر گیا ہے، میں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں بیان کرتا ہوں جو انہوں نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں. شرح عقیدہ الطحاویہ کے مقدمے میں حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بات محقق ہے کہ علم اصول الدین یعنی عقیدہ کا علم جو ہے وہ اشرف العلوم ہے، اور کسی علم کا شرف جو ہے وہ اس کے اس معلومات سے جڑا ہوا ہے، جو معلوم ہے اس سے جڑا ہوا ہے کوئی بھی علم جو ہے، اور عقیدہ کا علم جو ہے یہ اصول الدین وہ فقہ الاکبر ہے، اس کو فقہ اکبر بھی کہا جاتا ہے بنسبہ الى الفروع، کیونکہ فقہ الفروع بھی ہے اسے فقہ اصغر کہتے ہیں، اور عقیدہ کیونکہ بنیاد ہے دین کی اسے فقہ اکبر کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اوراق، بعض ورقات جمع کیے اصول الدین کے نام پہ، جس کا نام فقہ اکبر رکھا. تو امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یہ واضح بیان فرما رہے ہیں کہ فقہ الاکبر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. جیسے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ جیسے کہ فقہ اکبر کا میں نے شرح کی تھی تو بعض لوگوں نے کہا یہ منسوب ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، امام صاحب کا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ آج کے احناف جو ہیں انہوں نے امام صاحب کا عقیدہ کو چھوڑ دیا. تو یہاں کہ حنفی جید عالم جو ہیں وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ فقہ اکبر بھی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تصنیف ہے. فرماتے ہیں کہ اصول الدین اور عقیدہ کا علم جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہر حاجت اور ضرورت سے بڑھ کر ہے، دلوں کی زندگی اسی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور کوئی خوشی اور اطمینان دل کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ یہ علم اس دل میں نہ بس جائے، اور یہ علم جو ہے یہ رب کی معرفت، اپنے معبود اور خالق کی معرفت سے وابستہ ہے. یعنی عقیدہ کا علم جو ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، توحید عقیدے کی بنیاد ہے. جو توحید سے نا واقف ہے وہ کسی چیز سے واقف ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. جو اپنے رب معبود خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے اسماء صفات اور افعال سے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال, اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ پسند ہو, یعنی عقیدے کا علم جو ہے وہ دنیا جہاں کو قربان کر سکتے اس علم کے لیے, اتنی اہمیت ہے اس علم کی, اور اس کے لیے سعی کرنا سب چیز سے زیادہ اور آگے ہے. آپ سعی کرتے روزی کی روٹی کے لیے, وہ سعی اپنی جگہ پہ, لیکن یہ سعی جو ہے عقیدہ کے علم کو حاصل کرنے کی, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. فرماتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ناممکن ہے کہ عقل کو استعمال کیا جائے, صرف عقل کو استعمال کیا جائے, کیونکہ عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, اس کی تفصیل تک پہنچ نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی غالب اور مہربان اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے رسول بھیجے. تو کوئی عقل تو ناممکن ہے کہ ان مسائل کو سمجھے, اللہ کی معرفت عقل کی بنیاد پر تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو غالب اور مہربان ہے, لفظ دیکھیں ذرا, اپنے رحمت سے اپنے رسول بھیجے, اپنے پیغمبر بھیجے, جنہوں نے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت لوگوں تک پہنچائی, اس کی طرف بلایا, جو جن لوگوں کی بات کو مانا ان کو بشارت دی جنت کی, ثواب کی, اور جن لوگوں نے مخالفت کی ان کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ کی اور جہنم کی, اور ان کی دعوت کی چابی اور بنیاد اور خلاصہ, ہر نبی کی رسالت کی دعوت کی بنیاد چابی اور خلاصہ فرماتے ہیں معرفت المعبود سبحانہ وتعالی. معرفت المعبود, دیکھیں لفظ دیکھیں, معبود سچا معبود, یعنی توحید عبادت سب سے آگے ہے. وہ پھر بأسماء وصفات وافعاله, تو توحید اسماء وصفات وافعال بعد میں, معرفت المعبود پہلے یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, یہ بنیاد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت بھی اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت بھی ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ دو عظیم اصول کی بنیاد پر یہ ممکن ہے, یعنی علم حاصل کرنا. نمبر ایک, صراط مستقیم کو جاننا, وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیتا ہے, اور یہ صراط مستقیم ہے. وہی شریعت متضمنہ لامر ہونا ہی, اور یہ شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی پوری, یہ راستہ صراط مستقیم جو ہے اللہ تعالیٰ پوری شریعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الامر والنہی. اور دوسرا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والوں کو جاننا, یہ کون ہے, اور اس راستے پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کس کس نعمت سے نوازتے ہیں لوگوں کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور زیادہ اس راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے حال سے بھی زیادہ واقف ہوتے ہیں جو اس راستے پر چلنے والے ہیں. فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اسے روح قرار فرمایا. روح من امرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ دلوں کی زندگی کی حقیقت اسی پر قائم ہے. اور نور فرمایا, نور قرار فرمایا, کیونکہ ہدایت صرف اسی راستے پر ہی موجود ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ, اور کوئی بھی ہدایت اس راستے کے علاوہ ممکن نہیں ہے. یا جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں وہ اسی میں ہدایت ہے, اس کے سوا جتنے بھی راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ علم جو ہے حاصل کرنے کا حکم کیا ہے, شریعت کا علم. فرماتے ہیں اجمالاً تو فرض ہے ہر مسلمان پر, اور تفصیلاً جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. کہ شریعت کا علم جو ہے کہ آپ ہر مسئلے کو جانے، فقہ مسائل کو جانے، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو اجمالن ہے، جو عقیدے کی بنیاد ہے اور اصول کا اصول الدین جو ہے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے جاننا. وہ پھر آگے فرماتے ہیں وہ جو واجب علی الاعیان ہے تو سب برابر نہیں ہے، اس میں جو عالم ہے اس پر اتنا زیادہ ذمہ داری ہے اور زیادہ فرض ہے، جو جاہل ہے یا عامی ہے اس پر اتنا فرض ہے جتنا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جتنا اس کی سمجھ ہے. جو حاکم ہے اس پر جو زیادہ ذمہ داری ہے اس پر زیادہ فرض ہے، جو محکوم ہے اس پر کم ہے. الغرض جتنی بھی واجبات ہیں وہ طاقت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ لوگ گمراہ ہوئے اس باب میں، سرف سطح سے جو دور ہوئے، وہ حق کی معرفت سے عاجز ہونے کی وجہ سے دور ہوئے کہ حق معرفت حاصل نہ کر سکے. اس کی وجہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اس کی اتباع میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوا، اور غور و فکر کو ترک کرنے کی وجہ سے ہوا. اور جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انہوں نے منہ موڑا تو گمراہ ہوئے. آگے فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کا کفیل ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا کہ دنیا میں وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں وہ کبھی بدبخت نہ ہوگا. پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة طه آيات نمبر 123 سے 126 تک. آگے فرماتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر حسن لے کے آئے ہیں اسی پر خیر القرون چلتے رہے، اتباع کرتے رہے. اور وہ خیر القرون کون ہیں؟ فرماتے ہیں وہم الصحابہ والتابعون لهم بإحسان، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. دیکھیں صراط مستقیم کی، عقیدہ کے علم کی خاص طور پہ جو دین کے اصول ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے. اور جو لوگ گزر گئے، جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، وہ اگلے لوگوں کی اقتداء کرتے رہے ان مسائل میں. اور وہ ان مسائل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کو ہی اپناتے رہے. پھر آگے فرماتے ہیں ان کے بعد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہوا نفس کی اتباع کی وجہ سے اس راستے سے دور ہوئے اور متفرق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس دین کی حفاظت کریں اور دین کے اصول جو ہے ان کے مطابق اس دین پر عمل بھی کریں اور آگے بھی پہنچائیں. جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت میں ایسا ایک فرقہ، طائفہ، چھوٹا سا گروہ رہے گا، حق پر قائم رہے گا، ظاہر رہے گا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو ان کی مخالفت کرتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو جن علماء نے اس راستے کو اپنایا ہے، یعنی دین کی حفاظت، صراط مستقیم کے راستے کو اپنایا ہے اور اس حق پر قائم رہے، علماء مسلمین میں سے الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام الازدی الطحاوی، ان کو غریق رحمت فرمائے، جو دوسری صدی کے بعد آئیں، اور پھر ان کی ولادت کا ذکر کیا. اور ان شاء اللہ اگلے درس میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس عقیدے کی ابتدا امام ابو جعفر الطحاوی نے کن الفاظوں سے کی ہے، اور جہاں پر ہم رکے ہیں یہیں سے انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے. یہ مقدمہ جو ہے یہ چند الفاظ رہ گئے ہیں جو شیخ صالح فوزان بھی حفظہ اللہ جب شرح کی ہے اس پہلے جملے کی جو اگلے دفعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں, کہ یہ عقیدہ جو ہے امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں صرف میرا عقیدہ نہیں ہے, یہ امام ابو حنیفہ, مقاضی ابو یوسف اور امام بن حسن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں تو اس جزئیہ پہ انشاءاللہ شاء اللہ درس میں بات بیان کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ ہم نے کہا جو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.